الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. میرے وقت بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کوئی مرد ہو یا عورت، وہ نیک عمل کرے، اور وہ ایمان کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ ایمان بھی ہو، تو اس کو ضرور بھی ضرور اس دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گی، اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہت اچھا عمدہ بدلہ عطا فرمائے گی. دو باتیں اس میں تشبیہ طلب ہیں، ایک تو یہ کہ عمل صالح کس چیز کا نام، اور دوسری یہ کہ ایمان کی قید کی کیا ضرورت پیش آ گئی. معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح کی بعض شکلیں ایسی ہیں کہ جو غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی. مثلاً انفاق مال ہے، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں اور مصیبت آ گئی، تو مشرکین بھی وہاں پر مدد پہنچا دیتے ہیں کہ چلو بھائی وہ بہت مصیبت میں ہے، عمل تو نیک ہے لیکن ایمان نہیں ہے. ایسے اور بھی بہت سے اعمال ہیں. پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے طور پر آخرت کی نیت سے کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ بنارس گیا، وہاں پر دریا پر سیر کرنے کے لیے عجیب عجیب شکلیں وہاں نظر آئیں، عجیب عجیب آدمی نظر آئے، کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا تھا، پتہ چلا کہ کئی ہفتے ہو گئے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے، خیر کرے، اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ تقریباً سوکھ رہی تھی. ایسے ایک ہاتھ ایسے کیے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اس کا ہاتھ تو سوکھ ہی گیا. ایک نے ایک تختے میں میخیں لگائی ہوئی تھی اور ان پر لیٹا ہوا تھا. تو یہ عجیب عجیب قسم کی وہ اپنی تپسیا کر رہے تھے، اور ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آخرت میں کچھ مل جائے، چاہے وہ اپنے کسی عقیدے کے اعتبار سے کرتے ہوں کہ ہمارا دوسرا جو جنم ہے وہ صحیح ہو جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے تو بڑا عجیب سا، بےودا بھی ہے تھوڑا، کہ متھرا میں پنڈتوں کی ایک قسم ہے جو چوبے کہلاتے ہیں، بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں، کھا پی کر اچھے پلے گئے ہوتے ہیں، کوئی کام کاج تو ہوتے نہیں ان کا، تو ہندو ان کو بہت کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوبے جب کھانا کھا لیں تو ہمارے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو شکلیں ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. اگر کوئی کتا ہے تو بلی بن جائے گا، کوئی بلی ہے تو طوطا بن جائے گا، لیکن کچھ ترقی کرے گا. तो वहां पर एक हिंदू रहता था, उसकी बीवी थी। वो बीवी कहती थी कि ये जो भी लोगों को खिलाने से कुछ फायदा नहीं होता, वो कहते थे नहीं होता है। अब दोनों में झगड़ा चलता रहता था। वो चोरों को पकड़ कर लाता था, उनको खिलाता था। एक दिन उसने बड़ी गिड़गिड़ाकर उससे ये कहा कि चोबे जी महाराज, मुझे इतना बता दो कि मेरी माता जी कहाँ है, किसी दूसरे जन्म में आई है वो, तो अब वो किस शक्ल में कहाँ है। चोबे ने जान छुड़ाने के लिए एक हलवाई की दुकान की भट्टी के सामने कुटिया पड़ी हुई थी, खारिश जगह। उसने कहा तेरी माता ये है। अरे मेरी माता जी, वो उसे उठाकर घर ले गए। अब उसकी बीवी ने कहा क्या बकवास है। उसने कहा खबरदार, तेरी ये सासू है वो इसकी खिदमत। उसने कहा मैं तो नहीं मानती, मेरी ऐसी सासू कहाँ से आई, कुतिया कहीं अब इसके खारिज है कहीं कुछ है। पर उन्होंने पता नहीं उसकी खारिज का इलाज कराया, नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, वो कम्बल जो थी ठीक हो गई, कुछ फरवा हो गई, मोटी हो गई। अरे वो तो हो ही जाती। अब एक दिन कुत्तों में एक बड़ा मरण ये है कि जब कुतिया गर्म हो जाए तो सारी दुनिया के कुत्ते वहां पर पहुंच जाते हैं और एक फसाद बन जाता है अच्छा खासा। अब ये जहां रह रही थी वहां कुत्ते आ गए, दरवाजा बंद। उसने में कोई कवि आकर कुत्ता था, वो दीवार दीवार फांद कर अंदर आ गया। वो जब बनिया आया तो दरवाजा खुलवाया उसने, तो वो घूंघट निकाले हुए बैठी हुई। मैंने कहा क्या बात है, कौन के सुसर जी महाराज भी आए हुए। तो अभी इस किस्म की चीजें जो करते हैं इनका मकसद ये होता है कि हमें आखिरत में कोई मकाम मिल जाए, चाहे वो नियत ये होती है। अब वो चूंकि ईमान नहीं होता, अजीब अजीब उसकी शक्लें बन गई हैं। हमारे यहां भी ये होता है। अब तो खैर बहुत दुनिया एडवांस हो गई है, लेकिन अब भी ये लोगों का ख्याल है कि अगर मौलवी लोगों को खाना खिलाया जाए, मौलवी से मुराद मेरे वो उलमा नहीं है बल्कि मुल्ला लोग हैं, और वो अगर खुश होकर दुआ कर दें तो शायद हमारे मुर्दों की बख्शिश हो जाए। तो बड़ा उनको, और खुसूसन जुमेरात के दिन वो खाना खिलाते हैं। ये सारी लखनऊ में तो यहां तक है कि उसने पान के बीड़े भी रखते हैं, वो ये समझते हैं कि जो कुछ हम खिला रहे हैं सब कुछ पहुंच रहा है उनको। क्योंकि वो नवाब साहब पान का बीड़ा भी खाते थे, पान हुक्का भी रख देते हैं उसके साथ जाफरान और वो मुश्क भी रख देते हैं। अजीब अजीब किस्म की हरकतें करते हैं। ये सारे अकायद जितने भी हैं ये इस वजह से कि हिंदू से हमने ज्यादा लिए। हिंदू लोग ये समझते हैं, मुसलमानों में भी यही बात आ गई। हालांकि सारे सवाल और उसका जो मतला है उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई ठोस शक्ल में खाने पीने जाते हैं। हदीस में सिर्फ इतना आता है कि वो अरवाह जो शुहदा की होती है अर्श के नीचे कंदील होते हैं, उसमें परिंदों के हॉल में उनकी अरवाह होती है, और वो परिंदों की शक्ल में रहते हैं, जन्नत में जाते हैं, चुगते हैं वहां पर, खाना खाते हैं, जो कुछ भी है तो जो उनका रिस्क है। ये जो कुरान पाक में आता है युज़कून फरहीन बिमा आताहुम अल्लाह मिन फज़ल, तो सहाबा को जब पहली आयत नाजिल हुई وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تو ان کو یہ خیال آیا باد صاحبہ کو کہ ہمیں کہنے سے منع کیا. لیکن ہوتا تو یہی کہ بھائی مرنے والے مر گئے, اور پھر زندگی اگر ہے اور ان کی زندگی میں کس قسم کی زندگی ہے, زندگی کے معنی تو ہیں کھانا پینا, اس کی حیات کے سبب جو ہے, تو کیا وہ کھاتے ہوں گے کیا پیتے ہوں گے, تو یہ سارے ان کے خیالات دیکھتے ہیں. پھر دوسری آیت نازل ہوئی, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ تم یہ گمان بھی مت کرو, کہنے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ جو بیچ میں تم سوچ رہے ہو یہ سوچنا بھی بند کر دو. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے بل احیاء وہ زندہ ہیں, عند ربہم اپنے رب کے پاس, یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اس سے وہ فرحت اور قوت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے. وہ ہے ان کی ایک زندگی ہے, لیکن یہ اس کا منشا بالکل نہیں ہے کہ یہاں سے جو کچھ ہم بھیج رہے ہیں وہ وہاں پہنچے. میں نے ایک مرتبہ ایک دیکھ دیکھ کہیں پکڑی تھی, انہوں نے کھانا وانا کھلا دیا, پھر اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے کھانا رکھا ہے. میں نے کہا میں بھی یہ کھانا نہیں کھاؤں گا, یہ تو آپ نے ثواب کے لیے فقراء اور مساکین کا کھانا پکوایا ہے. کہ نہیں ہم تو سب کھاتے ہیں. میں نے کہا آپ کھا لیتے ہوں گے لیکن نیت آپ کی کیا ہے؟ تو انہیں کے لیے ہوتا ہے, ثواب کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر کہتے یہ آپ جیسے ہم خود کھائیں اس کا بھی ایک ثواب ہوتا ہے, ہمیں بتایا مولوی صاحب نے. اچھا چلو ٹھیک ہے, تو گھر والے بھی کھا رہے ہیں باہر والے بھی کھا رہے ہیں, سب کا ثواب ان کے نزدیک ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ تم نے بھائی مثال ثواب جو ہے اس کا کھانے کے بعد کیا؟ کہ جی وہ تو مولوی صاحب آئے تھے وہ بہت پہلے کر گئے. میں نے کہا کیوں بھائی کیسے کر گئے؟ کہ جی وہ ان کے سامنے ہم نے یہ سارا کھانا وانا رکھا تھا, انہوں نے کچھ پڑھا اور اس کے بعد ثواب پہنچایا اور وہ کھانا لے کر چلے گئے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل آپ اپنے نوافل کے کرتے ہیں ان کا ثواب جو ہے اگر پہنچانا چاہے کوئی پہنچا دے, لیکن یہ جو دوسری پارسل آپ نے بھیجی ہے کہ ابھی ثواب نہیں ہے اس میں, تو یہ بی پی جو ہے یہ میرے نہیں سمجھ میں آیا کہ بھائی کھانا بعد میں کھلایا جائے گا ثواب پہلے پہنچا دیا, پہلے ثواب ہے کہاں؟ بھائی آدمی کلام پاک پڑھا اس کا ثواب پہنچا دیا, نوافل پڑھی اس کا ثواب پہنچا دیا, کچھ پیسے خیرات کیے اس کا ثواب پہنچا دیا, کھانا بھی کھلایا نہیں ثواب پہنچا دیا. یہ ثواب کیسے پہنچ گیا؟ ابھی تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. جس چیز کا ابھی وجود نہیں اس کو پہنچایا کہاں؟ بھائی وہ تو یہی کہتے ہیں. بھائی کہتے ہوں گے لیکن ان سے کوئی یہ ثبوت تو مانگے کہ ابھی ایک. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو وہ تو جو کام کر گیا وہ کر گیا, اب تم یہ سوچ لو نیت کر لو کہ جن کو ہم نے کھانا دلایا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کو پہنچا دے. ثواب پہنچ جائے گا ورنہ معلق رہے گا, تو تم اپنا کام کر لیا کرو, وہ تو اپنا کام کر گیا تم اپنا بعد میں کام کر لو تاکہ وہ چیز ٹھکانے سے لگے, مطلب وہ معلق رہے گی اور تم سمجھو گے کہ ثواب پہنچ گیا. دوسرے دن وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے, جی وہ تو انہوں نے یہ کہا ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے بھائی نیت کے اوپر ہوتا ہے, بس آپ لوگوں نے نیت کر لی تھی اس وقت تو اس کا ثواب تو پہنچ گیا. پھر میرے پاس وہ آئے, انہوں نے کہا جی وہ تو انہوں نے یہ جواب. میں نے کہا نیت کر لی تو اب تم اگر نیت کر لو اور نماز نہ پڑھو پھر تو تمہاری نماز ہو جائے گی. بھائی نیت کے بعد عمل بھی تو ہے نا, تو عمل تمہارا ہے نہیں, نیت خالی ہو گئی اور وہ بھی نیت دوسرے کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے, تمہارے ذریعے سے بھی نہیں پہنچ رہی. میں تو یہ نہیں ہوتا. ہر بار کچھ لوگوں میں اصلاح پیدا ہوئی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آئندہ سے ایسے ہی کیا کر. میں نے کہا ہاں, اور یہ بھی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, تم خود ہی کر لیا کر, اس کو کیوں بلاتے ہو؟ अरे वो कुछ पढ़ता है भाई, मैंने कहा पढ़ते हो तुम भी पढ़ लिया करो, मेरे घर वाले पढ़ लिया करें, सब मिलकर पढ़ लो, कुछ पढ़ लो उसको पहुंचा दो। तो बहरहाल बहुत से ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ भी इस किस्म के काम है, मुशरिकीन में भी है, और मुनाफिकीन जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे वो तो बाकायदा अमल करते थे, वला यादुन सलात अल्लाह बहुम कुशाला वला यंतकून अल्लाह बहुम कारिहु। तो कसल मंदी के साथ चलो भाई अब दिखावे के लिए नमाज तो पढ़नी, चलो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और जब इन्फाक का जिहाद के लिए खर्चे का सवाल होता था तो कराहत के साथ चलो भाई कुछ दे दो, क्या किया जाए, दिखाना तो है लेकिन नियत उनकी नहीं होती। तो नमाज का वजूद भी था वो और इन्फाक के माल का भी था, बल्कि जिहाद में भी शरीक हो जाते थे, हिस्सा मिलेगा। तो बहुत से काम वो दिखावे का करते थे। मालूम ये बात, इस किस्म के काम जिसके अंदर ईमान न हो चाहे शक्लें हो, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पीर बन जाते हैं और दिखावे के लिए बहुत से काम करते हैं, उनकी नियत नहीं होती, अंदर से वो कुछ नहीं होती। एक वो रामपुर में थे, वो हमारे यहाँ एक वो मुहावरा है फसली बटेर, फसली बटेर का मतलब यह है कि किसी खास मौसम में बटेरे आते हैं तो उनको ये पठान लोग पकड़ते हैं फिर उनको खाते हैं, तो फसली बटेरे होते हैं, हर वक्त नहीं मिलते। एक जमाना होता है सर्दियों का जब वो उस जगह से उतर कर पहाड़ों से नीचे आते, तो वो भी फसली बटेर थे, बस अपना गाड़ी वाड़ी नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्हें जाना होता था तो फिर उससे कुछ पहले वो अपनी गाड़ी वाड़ी शुरू करते, दो तीन महीने में अपनी तैयारी करते थे। एक उनका अपना बच्चा था उसको साथ लेकर राजकोट काठियावाड़ ये जितनी जूनागढ़ जामनगर के स्टेट थे और राजा भी उनका वो जो बड़ा मुतकिद था। एक जगह वो गए, राजा को उन्होंने जाकर सलाम किया, वो वजीरों ने राजा को भर रखा था कि ये आता है मुसला खाम का, तुम इसके ऊपर पैसे खर्च करते हो, ये करते हो और ये ऐसे ढोंगी आदमी है। उनका नहीं भाई वो बहुत नेक आदमी, उस जमाने में वो कहक पड़ा हुआ था। वो वजीरों को कोई मौका आता गया, उन्होंने कहा जी ये आ गए अब आप इनसे कहें कि बारिश बरसाएं। अब वो महाराज ने कहा कि ठीक है, तो महाराज वो बारिश होनी चाहिए, कैद पड़ा ठीक है कोई बात बारिश हो जाएगी। वजीर ने कहा आप देखें कब हो जाएगी इनसे पूछे, उन्होंने कहा नहीं कल ही होगी। कि साहब इनको अपनी आप तहवील में रखें, ये अगर इधर उधर चले गए ना तो फिर ठीक नहीं। तो महाराज ने कहा नहीं नहीं हमारे महल में खास महल में इनको ठहराओ। तो एक कमरा उनको दिया गया, बकायदे उनका इंतजाम किया और पहरा भी लगा दिया कि कहीं इधर उधर न जाए, वो अंदर बेचारे चले गए। रात को बारिश जो शुरू हुई तो इस कदर बारिश अब रुकी नहीं रही, लोगों के मकान गिरने शुरू हो गए। फिर वो भागे हुए वजीर सब आए, उन्होंने कहा महाराज वो कहाँ है, आपने कहा भाई वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, बड़ा मसला बन गया है, दुनिया चीख रही है चिल्ला रही है, मकान गिर गए, उनसे कहो बारिश बंद करे। उन हजरत ने क्या किया कि वो अपने बेटे साहब से ये कहा कि देखो ये मैं लटक रहा हूँ उल्टा, तुम मेरे नीचे से कुर्सी निकालो। तो पैर तो उन्होंने ऊपर बांधे हुए थे और सर नीचे किया हुआ था, कुर्सी निकली हुई थी, वो तो लटक रहे थे, बेटा उधर सो रहा था कहीं जाकर, वो तो बेचारा कम उम्र था। अब दरवाजा पीट रहे हैं, दरवाजा कौन खोले, वो पीर साहब तो लटके थे और वो बच्चा सो रहा, बेचारे बड़े परेशान, दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने, देखा तो تو مہاراج بارش بند کرو کہ تم کیسے اندر داخل ہوئے. یہ ہمارا خاص عبادت کا طریقہ, ہم اپنی عبادت میں مصروف تھے, کیوں آئے تم؟ تو مہاراج غلطی ہوگی, سب سجدے میں گر گئے. اب تو کچھ بارش بند کر دو کسی صورت سے. میں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے, تم جاؤ دفع ہو جاؤ اور میرے پیر بھی کھول دو. ان کے پیر بھی کھول دی. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں کی میری عجیب رحمت ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ان کا کام چل رہا ہے. ایک دفعہ فرعون سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ خدا ہیں, فہم پڑ گیا, بارش نہیں ہوگی, بارش برسا دو. فرعون نے کہا ٹھیک ہے کل بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا لوگوں نے کہ جی وہ فرعون نہیں گا, ان کا بکواس کرتا ہے, کیسے بارش برسائے گا, وہ نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا, فرعون نے کہا کل ہو جائے گی. دوسرے دن بارش ہو رہی. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان سیدھے بھاگے دور پر, تو اللہ نے کیا کیا آپ نے, مجھے بھی جھوٹا بنا دیا آپ نے. یہ موسیٰ وہ رات کو الٹا لٹک گیا تھا اور ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا تو آپ ہی ہے, میں خدا تھوڑا ہی, مجھے تو یہاں جو کچھ دینا ہے وہ دے دیجیے, میری عزت یہاں رکھ لیں. اور ٹھیک ہے ہم نے دے دی بھاری پرساد. معلوم یہ ہوا کہ اعمال صالح کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے, خاص تعریف ہے. جب تک وہ اس انداز سے عمل صالح نہ ہو تو آپ اس کو عمل صالح نہیں کہہ سکتے. اس کی ایک آسان سی جو تعریف ہو سکتی ہے وہ یہ کہ عمل صالح وہ کہلاتا ہے جو عین سنت کے مطابق ہو. جو کام سنت کے مطابق ہوگا وہ عمل صالح, اور جو سنت کے مطابق نہیں وہ عمل صالح نہیں. بھئی آپ سینکڑوں ایسے عمل کرتے ہیں جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ نہ رنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے. وہ ایسا ہے کہ آپ وہ ہر صورت سے اس کام کو کریں گے. آپ کو قمیض پہننی ہے پہنیں گے, آپ جوتی پہننی ہے آپ پہنیں گے, پینٹ پہننی ہے پاجامہ پہننا ہے پہنیں گے آپ. تو یہ کام تو آپ کو کرنا ہے. اب اس کو اگر آپ سنت کے مطابق کر لیں تو اس کا جو اجر ہے اس کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک شخص جو ہے وہ شرط کو پہنتا ہے, قمیض پہنتا ہے, اس نے بسم اللہ کر کر دینا ہاتھ پہلے ڈال دیا, بائیں بعد میں, گلے میں پہن لیا. اب یہ سنت کے مطابق پہنے گی. جب تک شرط ہے اس کے جسم پر, اسے مسلسل اس کا ثواب ملتا ہے. اب یہ آپ کا کوئی عمل نہیں ہے, قمیض تو آپ نے پہننی تھی اور اتارنی بھی تھی, تو اتارے بھی سنت کے مطابق, پہلے وہاں ہاتھ نکالیں پھر کہا نہیں. میں ایک دفعہ حضرت نبر اللہ مرکز مشیل امت کی سامنے شیروانی پہننا تھا, اور میں نے کہا حضرت دیکھ رہے ہیں, تو میں نے ارادتاً دینا ہاتھ پہلے بسم اللہ کر کے داخل کیا, پھر بایاں کیا, پھر میں نے اس کو پیچھے سے کیا ٹھیک, اور پھر میں نے یہ گندا کر کر ایسے شیروانی کو پورا تمہاری تنویر ہے. جی یہ کیا کیا تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے سنت کے مطابق پہنی ہے, پہلے میں نے دینا ہاتھ ڈالا ہے پھر بایاں ڈالا ہے پھر اس کے بعد پھر. نہیں نہیں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل, مگر یہ تم نے بایاں کندھا یوں کر کر جو شیروانی کو درست کیا ہے وہ دائیں کیوں نہیں کیا؟ پہلے دائیں کا آپ کا حضرت اس نے کندھے کا بھی تعلق ہے. کہا ہاں بالکل, یہ بایاں کندھا ہے وہ دائیں کندھا ہے, تو ادھر کی تو ابھی لٹکی ہوئی ہے. آپ نے ہاتھ تو داخل کر لیا لیکن یوں کر کر آپ اوپر نہیں لائے تھے, اوپر اسی کو لیا ہے, یہ تو بائیں طرف کی پہلے آ گئی, تو آپ غلط ہی ہوں. ہاں آئندہ خیال رکھتے بہت. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ سنت کے مطابق کریں, جوتے بھی سنت کے مطابق پہن لیں, اتارے بھی سنت کے مطابق, گھر میں داخل بھی سنت کے مطابق ہوں, گھر سے باہر بھی سنت کے مطابق نکلیں, تو یہ مسلسل ایک ایک قدم پر جو ثواب آپ کو مل رہا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور دوسرے یہ کہ اس میں دوام ہے, مسلسل ہے. مولانا فقیر محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمارے بڑے اچھے بزرگوں میں سے, حضرت تھامی نور اللہ مرکزہ کے بڑے اچھے خلفاء میں سے, اجل خلفاء میں سے. 5 سال میں ان کے ساتھ خانقاہ پر رہا, جہاں وہ ویسے عالم بھی تھے لیکن تکوینی بزرگ تھے, کبھی کوئی تقریر وقیر نہیں کرتے تھے, بیان بھی نہیں کرتے, دوسروں سے بیان کرواتے تھے, خود تو وہ 24 گھنٹے روتے رہتے تھے, بس ان کا کام رونے کا تھا. کچھ معمولی سی باتیں کبھی کبھار کر لیتے تھے, پٹھان آدمی تھے. بزرگوں کے اندر بھی چاہے کیسے ہی بزرگ ہوں, لیکن جو ان کی نیچر ہوتی ہے بائی برتھ وہ کہیں نہیں جاتا. مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے, مجھے حافظ صاحب کہتے تھے, حافظ صاحب جی, وہ ہم مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا جی, مسجد نبوی میں جی, تو ایک ہمارے پاس عبدال آیا, اس نے بولا کہ وہ مولوی صاحب وہ اندرا گاندھی تو پاکستان پہ حملہ کرتی ہے. اچھا وہ حملہ کرتی ہے, تو ہم ادھر گیا, کچھ اور لوگ ادھر بیٹھا ہوا تھا, اور بھی عبدال ہوتا تو ہوں گے جو بھی تھے, تو اس نے ہم نے کیا کر رہے ہو, مختلف تجویزیں آئی, یہ کرو یہ کرو, ہم نے کہا نہیں نہیں بس اس کو مارو اندرا گاندھی, تو ہم نے بولا مار دو اس کو, تو دوسرے دن اس کو مار دیا, تو بس جنگ وانگ ختم ہو گیا, کوئی جنگ نہیں ہوا. پہلے اس کو غم پڑ گیا کہ یہ پہلے اس کا کریا کرم کرو یہ کرو, تو اب پٹھان آدمیوں کے فیصلے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کیا اس کو مارو, مار دی. تو انہوں نے مجھ سے ایک بڑا عجیب سوال کیا, انہوں نے کہا تم ایسا کوئی گناہ بتاؤ کہ جو تم چل رہے ہو پھر رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو سو رہے ہو جاگ رہے ہو وہ گناہ ہوتا رہا. میں نے کہا مجھے ایسے گناہ کا نہیں پتا, ہاں نہیں جانتا. انہوں نے کہا داڑھی نہ رکھنا, یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ سو رہے ہو جاگ رہے ہو چل رہے ہو پھر رہے ہو مسلسل اس کا گناہ ملتا رہے, رکھنے کا ثواب بھی مسلسل ہے, یہ نہ سوچے آپ کے رکھنے کا نہیں اس کا بھی مسلسل ہے, یہ بھی مسلسل. تو بعضے گناہ ایسے ہوتے ہیں اور بعضے ثواب ایسے ہوتے ہیں. اب آپ نے قمیض پہنی ہے 3 دن تک پہنے رہے آپ, اب اس کا ثواب کنٹینیوس مل رہا ہے آپ کو سنت کا, پہنی تھی آپ نے کبھی ابھی نہیں اتاری, تو اعمال صالح کی تعریف یہ ہوئی. پھر میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں, برے کام کیے کہ ہمارے حضرت نصیر الامت نور اللہ مقتدہ, وہ تو کبھی کبھار اہتمام سے یہ پوچھتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ بھئی تم نماز کیسے پڑھتے ہو, مجھے پڑھ کر بتاؤ. اور مولانا ابرار الحق صاحب تو وہاں سے اترتے ہیں ہوائی جہاز سے, وہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی آتی ہے, دیکھو میں ابھی پڑھ کر بتاتا ہوں, وہ وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں باقاعدہ لوگوں کو, ہوائی جہاز کی اڈے پر ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا تو ایک, لیکن حضرت مشیر احمد خیر ان کا یہ نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار ان کو بھی مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ خیال آتا تھا یہ نماز پڑھنا آتا ہے, آتا ہے. اچھا یہ بتاؤ کیسے کھڑے ہو گئے, نیت کیسے باندھو گے, ہاتھ کیسے اٹھاؤ گے. پھر عورتوں کا بھی بتاتے تھے کہ بھائی عورتوں کو نیت اپنے اوپر باندھنی ہے سینے کے اوپر, مردوں کو ناف کے اوپر باندھنی ہے, اور پہلے ناف کے اوپر ہاتھ رکھو بایاں, پھر یہ ہلکا بنا کر 3 انگلیاں اوپر رکھو, سنگھ اور ایسے ہاتھ بالکل طبلے کی طرف کر کر نیز باندھو، ایسے نہیں ہوتے ایسے نہیں. اور کھڑے ہونے کے وقت نیت وہ نگاہ جو ہے وہ آپ کے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. بعض تو پوری نماز میں امام کو ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی امام نے آواز بھی نہیں نکالی وہ رکو سے کھڑے ہو گیا، میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ کہاں سے کھڑا ہو گیا، پتا چلا کہ امام کو دیکھا وہ کھڑا ہو گیا تھا، وہ بعد میں کہہ رہا تھا میں اللہ حسین یہ اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. تو امام کو تو دیکھنا مقصود نہیں ہوتا، اس کی آواز پر عمل کرنے کا ہمیں حکم. اب بازی تو سجدے میں جا کر بھی دیکھتے ہیں کہ امام اٹھا یا نہیں، بس جاتی کی بات، وہی تم سجدہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہنسنے کی بات نہیں، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے امام کو دیکھنے پر. میری جوانی کا ایک واقعہ ہے، میں بھوپال چلا گیا، وہ گیا تو شوکت محل میں ٹھہرا تھا، ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرکزہ جس حویلی میں انہوں نے اپنا مکان اب بنایا ہوا تھا مہمان خانہ، یہ حاجی نعمت اللہ تھے شوکت محل میں رہتے تھے، ان کا تھا، ان سے خریدا تھا. میں ان کے یہاں ٹھہرا، رمضان کے دن تھے، گرمیوں کے موسم تھا. میں نے نماز ان سے پوچھا، میں نے کہا صاحب یہاں کس جگہ جا کر تراویح پڑھیں؟ ارے انہوں نے کہا بھائی یہ اسلامی ریاست ہے، ہر مسجد میں ایک حافظ ہوگا، باقاعدہ سرکاری انتظام ہوتا ہے، جہاں چاہیں آپ جائیں پڑھیں. بہت اچھا. ایک بڑے میاں بھی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں باہر نکلے، محلہ سے باہر نکلے تو ایک چوک تھا بولا، اس کے سامنے دہنی طرف جو ہے ایک مسجد اور عالیشان، اور دلی کی جامع مسجد کی ڈٹو کافی تھی لیکن سائز میں کم، اتنی سیڑھیاں اوپر جاؤ پھر وہ سارا ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ مسجد بہت عمدہ ہے، چلو اس میں چل کر نماز پڑھتے. گئے اوپر گئے. اب ہمارے دلی میں میں بہت رہا ہوں تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ جب رمضان شریف ہوتا ہے تو چاروں طرف بھوپال جو ہے نماز پڑھاتے ہیں، کوئی ایک آدمی اپنے رشتے داروں کے ساتھ ادھر نماز پڑھا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے پڑھا رہا ہے، کوئی اس کے، اور درمیان میں جو امام صاحب بخاری صاحب تھے وہ نماز پڑھاتے. اس زمانے میں میرے اب جو امام بخاری ہیں وہ میرے کسی زمانے میں اس وقت دوست تھے، میں اب گیا تھا دو سال بھیجا ان سے ملنے کے لیے، میں نے کہا آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے مجھے تو یاد نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یاد نہیں. میں نے کہا دریوا کلا میں میری دکان تھی اور آپ وہاں آتے تھے اور میں اور آپ. اچھا بہت پرانی بات. میں کہا ہاں پرانی تو ہے، اس میں کیا چل. تو خیر بھائی اب وہاں دیکھا تو سناٹا چاروں طرف، آج بھی نظر نہیں آتا. اور ایک وہ ہاؤس کے کنارے پر ایک امام صاحب بڑے میاں لیٹے ہوئے تھے، گاؤں تک کیا لگائے ہوئے، اور کوئی دس بارہ آدمی بولنے والے تھے. میں نے ان سے کہا اپنے ساتھی سے، میں نے کہا جہاں کوئی فساد ہے یا تو ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، یہ اتنے کم آدمی نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا کرتے ہیں پوچھ لیتے ہیں. چلو ان سے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی، انہوں نے کہا نہیں ہم اہل سنت ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے وضو کر کے وہاں پہنچ گئے. اب اس کے بعد میرے خیال میں کل تعداد جو تھی جو میرے اندازے کے مطابق تھی وہ 20 یا 22 آدمیوں. ہم لوگ جو تھے جب تکبیر شروع ہوئی تو فرضوں کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنا تکیہ ہٹا کر، بڑے میاں نے وہ ضعیف سے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے مبنی مسلح پر نماز پڑھانے کے لیے. نماز شروع ہوگی. اب انہوں نے بڑے اطمینان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب وہ اسی رفتار سے چلے. الحمد شریف ختم ہو گئی, ہم نے اس پر آمین بھی کہہ دیا. اب اس کے بعد انہوں نے کوئی سورت شروع کر دی, سورت تو لمبی تھی, خیر وہ بھی ختم ہو گئی. اب جب وہ رکوع میں گئے, سارے مقتدی گئے, میں بھی گیا. اب میں نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ 13 دفعہ کہہ چکا. پھر میں نے یوں کر کے دیکھا بھائی امام صاحب باقاعدے حیات ہیں, کیا قصہ ہے. تو رکو میں سے ابھی پتہ نہیں اب کب تک یہ رکو ہوگا. خیر وہ 25 دفعہ میں نے کہا تو انہوں نے سنے اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. سجدے میں جا کر تو وہ سو ہی گئے تھے. بار بار میں نے گردن اٹھا کر دیکھا موجود. ٹھیک انہوں نے 8 گھنٹے میں نماز ختم کی. میں نے اپنے ساتھی سے کہا, میں نے کہا دیکھو ایک تو ہم مسافر رمضان کا دن روزوں سے ہم, تو یہ اصحاب صفا جو ہیں ان کو نماز پڑھنے دو, ہم چلتے ہیں. کہ بھئی اب تو آ گئے ہیں یہاں پر. میں نے کہا نہیں آگے آگے نہیں. اب میں تو اس وقت میری عمر 19 سال کی تھی. میں نے کہا دیکھیں آپ اگر نہیں جاتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. نہیں نہیں خرابی تو بھائی جلدی ہوتی ہے نا. میں نے کہا اگر اسی رفتار سے ہوئی تو ہم کیا کریں گے. نہیں خرابی اس رفتار سے کیسے ہو سکتی ہے. میں نے کہا اگر مفرد مار. خیر میں نے کہا چلو جب یہ رک رہے ہیں میں بھی رک جاتا ہوں. میں بھی رک گیا. خرابی کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ایک اعلان کیا انہوں نے. یہ نئے آنے والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ یہاں پر 4 رکعت کی نیت ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ کیونکہ جلدی کا حساب ہے, 4 پڑھیں گے تو جلدی ہو جائے گی. میں خوش ہوا. اب وہ نماز شروع ہوئی وہی رفتار تھی جو فرضوں کی تھی, وہی انداز, وہی 8 گھنٹے کے بعد نماز ختم ہوئی. زیادہ قدیں اور سب اٹھ کر چل دی. میں نے ایک ہاتھ پکڑا, میں نے کہا یہاں 4 ہوتی ہیں کیا؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا حضور پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہاں کا یہ حساب ہے کہ جتنی دیر میں تراوی ہوتی ہیں 4 اتنا ہی وقفہ ہوتا. تو ہم ابھی باہر جائیں گے چائے وائے پئیں گے, پھر 8 گھنٹے کے بعد یہاں آئیں گے, پھر 4 رکعت پڑھیں گے. اچھا تو میں نے کہا آپ واپس کب جائیں گے؟ یعنی وہ جا کر سحر کھاتے سحری. میں نے کہا ماشاء اللہ. میں نے ان سے کہا بڑے میاں سے سن لیا آپ نے ساری رات کا پروگرام ہے یہ؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا. میں نے کہا آپ نہ جائیے, میں جاتا ہوں. میں تو وہاں سے چل پڑوں. جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو مجھے بڑی نزاوت ہو رہی تھی کہ دیکھو وہ تو بوڑھے آدمی جو میرے ساتھ ہیں, میں جوان ہوں. انہوں نے ہمت کر لی. پھر مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے. مجھے یہ بھائی میں تو سفر میں ہوں, میرے پر تو ویسے دراوی بھی پوری نہیں ہے. اگر نہ پڑھوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اب پڑھوں اور وہ بھی اصحاب صفا کے ساتھ, یہ میرے لیے کچھ بس یہ ہے. مجھے الٹے سیدھی تعویلات جو تھیں وہ میرا نفس بتا رہا تھا. اور اسی انداز میں اترتا ہوا پھر میں محلات میں داخل ہوا. تو وہاں ڈاکانہ ہے دہنی طرف, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تھی. اس میں سے آواز آ رہی تھی پڑھنے کی. میں نے کہا بھائی جتنا موقع ملے یہاں پڑھ لو. تو چلو جو بھی رکعت آ جائے ہاتھ وہ پڑھ لو, بعد میں وتر پڑھ لیں گے تو کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا, دل دلیا ہو جائے گا. میں وہاں گھبراہٹ میں کچھ ندامت بھی تھی, جا کر میں نے نیت باندھ لی. ظاہر ہے کہ میں ویسے بھی لمبا آدمی ہوں, سوچا بعد میں ہوں, جب میں نے نیت مان لی تو مجھے اس وقت خیال ہوا کہ یہ تو کل تین آدمی ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور ایک امام ہے, تو یہاں تو کوئی بڑا مقصدہ ہوگا, وہاں تو 20-22 تو تھے. میں یہ تو مان چکا تھا, اب کیا, اب حافظ قرآن کو تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اب میں نے کان لگانا شروع کیا, کوئی میرے سمجھ بس اس قسم کی ایک آواز آ رہی تھی, اللہ خیر کرے کیا ہو رہا ہے. اچانک انہوں نے کہا دسواں سپارہ شروع ہوا. اب اس کے بعد پھر انہوں نے ہم ہم کر کر یہاں تک رونا ہے. بھائی ابھی تو دسواں شروع ہوا تھا, ابھی گیارہواں کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پیچھے سے لقمہ دیا انہیں, بال انما غنیم تم چین فن لائے, تو بڑی غصہ آیا انہیں. اب میں جہاں بالم علم غنیم تم تھے انہیں اسٹار دوں, وہ یا تو ضرور پر جائیں, میری ان کی رستہ کچھ شروع ہو گئی. برابر والے جو تھے ان کی کوئی ٹانگ ایسی ٹیڑھی سی تھی, اس دن ترچے کھڑے ہوئے, انہوں نے سلام پھیرا. ہم رات کو کلام مجید ختم کر رہے ہیں, آپ کو سننا ہے تو سنیں ورنہ آپ تشریف لے جائیں. اللہ وقت میں سلام دے کے چلا ہے. میں نے کہا مسٹر میں سن نہیں, میں تیرے کیا سن سکتا. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ عمل صالح کر رہے ہیں, کلام مجید رات کو ختم کر رہے ہیں, لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے. کم سے کم 3 دن میں ختم ہونا چاہیے, اور قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھنا چاہیے. اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا ادائیگی ہو رہی ہے, تو ایسے پڑھنے اور ایسے سننے سے کیا فائدہ. حقیقت یہ ہے کہ عمل صالح, ہمارے حضرت نبل اللہ مرکز یہ فرماتے تھے کہ تھوڑا سا عمل ہو لیکن ہو سنت کے مطابق, اس عمل کثیر سے 1000 درجے بہتر ہے جو غیر سنت کے مطابق, جس نے سنت ہے. معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح کی کوئی اگر تعریف ہو سکتی تو وہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہر بات کو کی. میں ابھی وہ بات بھی پوری کر دوں نماز پڑھنے کی, کہ حضرت نے ہمیں رکوع کرنا بتایا, بھائی کمر سیدھی کرو, انگلیاں کھول کر گھٹنوں پر رکھو, پیروں کا فاصلہ جو ہے وہ اتنا اور اتنا, جی اتنا فاصلہ. اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اپنا کام کریں, آپ کا جو ہمارا مسلک ہے وہ یہی اتنا ہی کرنا تھا. اور جب آپ قومے میں کھڑے ہوں تو سیدھے کھڑے. بعض لوگ جو ہے سجدے سے پورے اٹھتے نہیں ہیں, وہیں سے ڈائیو لگاتے ہیں اور سجدے میں پہنچ جاتے ہیں, یہ نماز نہیں درست ہوتی. قومے پہلے کھڑا ہونا چاہیے, اور سجدے میں جاتے ہوئے ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ انگلیاں بند کر لو, اور اس انداز سے کہ آپ کے کانوں کی لو میں آپ کے انگوٹھے آ جائیں, اس انداز سے ہاتھ رکھ کر ناک کو ٹیک کر پیشانی کو ٹیکو, اور اپنی نگاہ اپنی ناک کے اوپر, اور رکوع میں اپنی نگاہ دونوں پیروں کے درمیان. یہ ایک قسم کا مراقبہ ہے کہ نگاہ کو بھی پابند کیا گیا کہ آپ کہاں اپنی نگاہ رکھیں, اور جب آپ جلسے میں بیٹھیں تو گریبان میں اپنی جو ہے نا نگاہ کو رکھیں, امام کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں, وہ اپنا کام کر رہا ہے آپ اپنا کام کریں. تو نگاہ کو بھی پابند کیا کہ نگاہ ایسے رکھو. تو ہمارے حضرت نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ جب ہم طالب علم تھے اس وقت بتایا تھا. ایک دفعہ مجھ سے کہا سجدہ کر کے بتاؤ، تو اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہے تمہیں، ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا نا، کوئی نماز نہیں پڑھا تھا، تو میں نے سجدہ کر کے بتایا تو میری کچھ انگلی کھلی ہوئی، تو حضرت نے ایسے مجھے ہاتھ میں انگلی تم کھول دو بند کرو، تو میری عمر جو ہے 82-83 سال کی ہو گئی الحمدللہ، وہ حضرت کا وہ جو مارنے کا انداز تھا نا کہ انگلیاں بند، وہ مجھے آج تک جب سجدہ کرتا ہوں یاد آتا انگلیاں بند کرو بھائی. تو یہ شیخ کی جو تربیت ہوتی ہے، خود تو بتا رہا ہوں کہ قمیض پہنتا ہوں تو وہ شیروانی والا قصہ مجھے یاد آتا، یہ جو ہے یہ شیخ کی تربیت ہوتی ہے. اور یہ علماء بڑے بڑے جو بزرگوں کے پاس پہنچے تو علم تو ان کے پاس تھا، ان کے پاس اتنا علم تھوڑا ہی تھا جن کے پاس گئے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب ماہر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب نانوتی، حضرت خانی رحمۃ اللہ برکلو، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوت، یہ سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو حاجی صاحب کوئی عالم تھوڑا ہی تھے، کافی حد تک پڑے تھے. حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بہت بڑے بزرگ گزرے، اور یہ بڑے بڑے علماء مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی صاحب، بڑے بڑے جو تھے وہ ان سے گئے تھے، اور وہ عالم نہیں تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ تربیت علیحدہ چیز ہے، علم علیحدہ چیز. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان حضرات کی خدمت میں جب ہی کچھ ملتا ہے جب وہ اپنے علم کی نفی کرتے، اس نفی کے بعد جو ہے پھر کچھ ملتا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ قال اللہ نگزار مردے حال شو، پیشے مردے کامل پامال شو. یہ علمی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ، کیفیت پیدا کرو، اپنی کوئی حال پیدا کرو، اور اپنے آپ کو کسی کامل انسان کے سامنے پیش کر دو، اپنی انا کو مٹا کر. پامال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. جملہ اور آخر کتب در نار کن شینرا از نور حق گزار کن. یہ جتنی کتابیں پڑھی ہیں ابھی نہیں جلا دو، اور اپنے سینے کو نور حق سے گلزار بناؤ، باغ بناؤ. بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتابوں بے معیدوں. کہ اپنے اندر پھر جو علوم آئیں گے وہ انبیاء علیہ السلام کے آئیں گے. اب تک یہ کتابی علم جو تھا یہ تھا، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام کے جو علوم ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، وہ باطن سے پیدا ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک وہ طریقہ کہ علم سیکھو، ایک یہ طریقہ کہ تربیت حاصل کرو. دونوں چیزیں اپنی جگہ لازم ملزوم ہیں. اب تو نہ مردوں کے پاس تربیت نہ عورتوں کے پاس. پہلے تو عورتوں کی وہی تربیت ہوتی تھی، والدین اتنی سختی سے تربیت کرتے تھے، لیکن اب تو والدین بیچارے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. پھر جب وہ شادی ہو جاتی تھی تو ساس کی اتنی بڑی کڑی نگرانی، نندوں کی اتنی کڑی نگرانی. میری دادی اما رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دن سنا، اپنی گڑی بوڑھیوں کے اندر، میں تو کہیں لیٹا ہوا تھا سن رہا تھا کیا کہہ رہی. تو وہ یہ فرما رہی تھی کہ ہمارے میاں جب آتے تھے فوج میں ملازم تھے میرے دادا ابا رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک سال کچھ مہینے کے بعد انہیں چھٹی ملتی، اور جب وہ آتے تھے تو بالخانے پر ان کے سونے کا بندوبست ہوتا تھا. اور میری خوش دامن اپنی چارپائی سے میری چارپائی لگا کر کہتی تھی کہ یہاں سو جا, کہاں جا رہی ہے ادھر ادھر. حالانکہ میں کہیں گئی نہیں, میں تو اسی ساتھ ان کے حکم کی منتظر تھی. تو پہلے دن اب وہ میاں تو کھڑکی میں سے ادھر جھانک رہے ہیں ادھر جھانک رہے ہیں, اور میں ادھر کروانے بدل رہی ہوں, اور سال کے کیوں نیند نہیں آ رہی ہے تجھے, سو نہیں گئی. پہلی رات تو وہ ساتھ جانے ہی کہیں نہیں دیتی تھی, اٹھنے نہیں دیتی تھی, یہ زمانہ تھا وہ. دوسرے دن کہتی تھی جا, وہ دودھ رکھا ہے جا کر پلائیا اسے. اب وہ زمانے کہاں رہے. میں تو خیر وہ تو ہمارے زمانے میں بھی ختم ہو گئے تھے, ہماری دادی کا زمانہ تو ہمارے زمانے میں بھی نہیں تھا, وہ تو بہت پرانی بات ہے. لیکن دیکھو اس زمانے کی چیزیں جو تھی, اس زمانے کی صحت تھی, اس زمانے کے قوت تھے, وہ اس وجہ سے کہ ایک تربیت تھی ان کے دماغ میں کہ کس طریقے سے ان کو زندگی میں رہنا چاہیے. تو وہ سارے اصول انہوں نے وضع کیے ہوئے تھے. اب تو ہم سب آزاد ہیں. جب انڈیا آزاد ہوا تو انہوں نے تمام الفاظ کا ترجمہ شروع کیا ہندی میں. تو ابوالکلام آزاد کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا, مہا بکو ابوالکلام, بہت بکنے والا, بہت بولنے والا ابوالکلام. اور چھٹیرا آزاد, تو مہا بکو چھٹیرا ابوالکلام آزاد. تو اب تو ہم چھٹیرے ہو گئے ہیں, کوئی نگرانی نہیں, کسی کی دیکھ بھال نہیں, کسی کا کچھ نہیں, جو جی میں آئے کرو, جس طریقے سے چاہے رہو. اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی. حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں نے اپنے آپ کو مٹا کر اور تربیت حاصل کی, اور اس تربیت کے بعد پھر ان کو جب شیخ نے اجازت دی کہ بھائی ٹھیک ہے اب تم نے کام کر لیا, اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ پھر فارغ ہو. یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ان چیزوں کا فقدان ہو گیا, ان کا کوئی صحیح تصور بھی نہیں ہے ہمارے دماغ میں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے. وہ چیزیں اب نہیں رہی. اب تو یہ ہے کہ اگر کسی کی بات مان لو, اس کو اپنا بڑا بنا لو, تو تھوڑا سا کام کر لو تو کام ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک بیان میں یہ کہا کہ لاہور کی جانت المسلمین کا جلسہ تھا یا کوئی, مجھے یاد نہیں, کہ بھئی آج کل تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم رس گلہ ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں, کہ کوئی منہ کھولے تو ہم ڈال دیں. اب آج کل تو منہ کھولنے والا نہیں ہے. تو جب میں اپنے کمرے میں چلا گیا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں بات کر رہا تھا, ایک آیا, حضرت میں حاضر ہو گیا, وہ رس گلہ ڈال. تو وہ رس گلا منہ کھول کر بیٹھا ہوا تھا کہ رس گلا ڈال دیں میرے منہ میں. میں نے کہا بہت اچھا, بہت خوب سمجھے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اب وہ رس گلے والی بات جو ہے نا, وہ بھی اس طریقے کی ہے کہ بس منہ کھولے تو ڈال دو, کام پھر بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے. حقیقت یہ کہ جب تک کچھ کرو گے نہیں تو ملے گا کیا. اصل تو یہ ہے کہ کرنے سے ملتا ہے. تربیت جو ہے ہمارے یہاں, تو جو میں نے اپنے زمانے میں دیکھا, ہماری عورتیں باقاعدہ بیعت ہوتی تھی. میری پھوپھی موجود تھی, اللہ انہیں بڑی کرامت کرے, بڑی آبدہ زائدہ تاجد گزار تھی. ہمارے حضرت مشہور عمر نمبر اللہ مرکزوں سے بیعت تھی, باقاعدہ خط و کتابت کرتی تھی, اپنے حالات لکھتی تھی. مطلب یہ کہ عورتوں میں بھی اس زمانے میں یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم کیا تربیت لیں, کیا نہیں لیں, کیسے کریں کیسے نہیں کریں. آج کل یہ ساری باتیں جو ہیں بچیوں میں تو بالکل ہی نہیں رہی. وہ تو ماں باپ کی بات نہیں سنتی, تو شیخ کو تو کہاں بنائیں گے اور کون شیخ کے جمیلے میں پڑے. پہلے تو ماں باپ کی تو سن لیں. حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی جو تربیت ہے وہ والدین کی. والدین سے زیادہ ہمدرد اولاد کا کوئی نہیں ہوتا. اور آج کل اولاد یہ سمجھتی ہے کہ سب سے بڑے دشمن ہمارے یہی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سوچ اتنی بدل گئی ہے. کوئی دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ہے کہ بھئی والدین اولاد کا برا چاہے. بالکل ہمیشہ وہ یہ سوچتے ہیں ہماری اولاد زیادہ سے زیادہ ترقی کرے, زیادہ سے زیادہ پھلے پھولے. وہ مجھے ایک بات یاد آئی, کسی زمانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب مہندس دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, تو انگریزوں کے یہاں ہندوستانی ملازم ہوتے تھے, تو ایک خان سامہ تھا بہرا کھانا پکانے والا, تو وہ انگریز کے یہاں ملازم تھا. وہ انگریز اسے کہتا تھا بھائی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہا میرے پانچ بچے ہیں. کہتا بول دیکھو تمہارا پانچ اولاد ہے, اور تم اللہ میاں کا ایک بھی نہیں مانتا, یہ کیسا ہوتا؟ تو وہ اسے کہا, وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا تھا. وہ شہزاد کی خدمت میں آیا, اس نے کہا یہ وہ ایسے مجھے تنگ کرتا ہے. اب شہزاد بیچارے یہ سوچنے لگے کہ یہ عالم تو ہے نہیں, ورنہ وہ انگریز عالم ہے, دونوں ہی جائز ہیں. اب بات ایسی ہونی چاہیے جو اس کے بھی سمجھ میں آ جائے, اس کے بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ میاں تم ایسا کرنا کہ اس سے یہ کہنا کہ ہمارے یہاں تین قسم کے بیٹے ہوتے ہیں, ایک پھوت, ایک سفوت, ایک کپوت, تین بیٹے. پھوت کے معنی بیٹا, سفوت کے معنی سپیریئر, بہت اونچا بیٹا. اگر باپ نے ایک کام کیا تو وہ دو کرے, اس سے ڈبل کام کرے, باپ سے زیادہ قابل ہو باپ سے, وہ سفوت کہلاتا. اور باپ کے عین مطابق کوئی کرے تو پوت ہوتا ہے, اور جو نالائق ہو کپوت ہو تو بیٹا ہی نہیں. کپوت تو نفی کے لیے ہے, نالائق بیٹا نہیں. اب شاہزاد نے کہا کہ اسے یہ پوچھنا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام پوت تھے تو اللہ میاں کے چاند سورج ستارے یہ تو یہاں ہم نے دیکھ لیے, ان کے چاند سورج ستارے کہاں ہیں وہ ہمیں بتا دیں, کہاں ان کے آسمان زمین ہے. اور اگر سفوت تھے تو دبلے ہونے چاہیے, اور کپوت تو نالائق ہوتا ہے, اس کو تو ہم مانتے ہیں. تو اب کوئی سے تو بتائیں گے نا, وہ تو اس سے پوچھ لینا. تو وہ انگریز گیا انگریز کے پاس, وہ خان صاحب, اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ صاحب ہمارے یہاں تین قسم کے بیٹے ہوتے ہیں. اب اس نے بولی, وہ انگریز نے جواب نہیں دیا, اسے یہ کہا کہ اچھا تم اپنی تنخواہ کا حساب کرو سارے. بیچارے کو چھٹی کر دی, جواب تو سارے. تو یہ بھوت سبوت کبوت والی بات جو ہے اب ختم ہو گئی, اب تو میرے کبوت رہ گئے, نہ کوئی بھوت ہے نہ سبوت ہے, کبوت ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ باپ کے نقشے قدم پر کون چل رہا ہے, نہ لڑکیاں اور نہ لڑکے. شاید ہی کوئی میرا ایسا سفر ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ جب مجھے یہ شکایت نہ ملے کہ جی وہ بچی میری جو ہے چار دن سے غائب ہے. آئی پچھلی دفعہ جب میں انگلینڈ آیا تو ہمارے جگہ بعد کی ایک کوئی خاتون تھی, وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی, بہت اچھا. اب کیا کہیں اور کیا نہ کہیں, لیکن میرے پاس ایک وہ عمل ہے واپس بلانے والا. وہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں کلام مجید میں تعویذ رکھتا ہوں, آ جائے گی وہ ان شاء اللہ. آ گئی, اس دفعہ بھی یہی ہوا, بلکہ ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا تھا. میں انگلینڈ پہنچا تو وہ ولی ایوب سورتی صاحب جو تھے وہ میرے پاس آئے, کہ میرے دو بچے وہاں سہارنپور میں داخل ہیں, وہاں سے وہ باہر نکلے تھے کہیں دلی کی طرف جا رہے تھے, راستے میں پولیس نے ان کو اٹھا لیا, ان کا یہی نہیں پتا کہ کہاں کہاں نہیں ہے, کہاں لے گئے کہاں نہیں لے گئے. ایسے کیا ہوا؟ بس ہوا کیا نہیں, یہاں سے ان کو پیسے بھیجتا تھا, اب وہ پیسے حوالے سے لیتے. اب یہ وہ ناجائز طریقہ ہے, دیا کہ بینک کے تھرو بھیجو ایک وہ حوالے کے تھرو کئی انہوں نے پیسے ایسے لیے. وہ کہنے لگے پتہ نہیں. میں نے کہا بھائی تعویذ لے لو اللہ تعالیٰ. خیر دوسرے دن ان کے بچے پولیس کی تعویذ میں مل گئے. انہوں نے کہا بھائی ان کی ضمانت کراؤ اگر کوئی ہے تو. وہ بےچارے باغ پت میں ان کو پیش کیا اور بمبئی سے ان کے ضمانتی پہنچے وہاں وکیل کیا انہوں نے. پھر جا کر کہیں ان کا وہ مقدمے کا مسئلہ. تو یہ اس زمانے میں بڑی مصیبت ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والد یا والدہ کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈالے محمد کی نظر ڈالے تو اس کو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. مقبول حج حج مبرور تو یہ حج مبرور جو ہے میں آپ کو ایک ایسی مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ہم 1,00,000 روپے میں اس وقت حج کرتے ہیں اور کتنے دھکے مکے کھاتے ہیں اس کا میرا دیکھو بھائی. یار کان بھی لگا کے سنو. السلام
علیکم. کون بات کر؟ نہیں خالد بھائی تو نہیں. یہاں پر
گانا یہ انہوں نے کسی کو دے دیا ہے اب وہ ہی ہیں اس کے مالک.
آپ بعد میں ڈائل کر لیجیے گا. کسی کا نمبر ہے اور کا ہے سمجھ.
یہ کئی باہر یہ حرکت ہو
چکی ہے. خالد صاحب کے فون پہ نہیں ہے تو آپ کسی اور ٹائم پہ کال کر لیجیے گا. ذرا بھیجیے آپ
ٹائم نہیں کہنے کی وہ انہوں نے دے دیا کسی کو
دے دیا فون ان کا نہیں ہے.
تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل کے بچے جو ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ بھاگ جاتے ہیں. لڑکیاں ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. پرانے زمانے میں کبھی یہ سننے میں بھی نہیں آتی تھی بات کہیں ایسا واقعہ ہو کسی کے لڑکا بھاگ گیا ہے کسی کی لڑکی بھاگ گئی کچھ. اب تو یہ نئے نئے معاملہ ہے نئی نئی بات ہے. اس سے پچھلی دفعہ میں آئے تو ہمارے بیچارے وہ مغدا صاحب ہیں وہ روتے ہوئے میں نے کہا جی وہ آج میری بیٹی آئی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ حالانکہ وہ مولوی صاحب ہیں ان کے گھر میں وہ تربیت پا رہی تھی اور گھر کا ماحول تھا. تو میں نے صرف اسے یہ آج کہا تھا کہ بیٹی اب تم بڑی ہو گئی اور برقع ہو گیا بس اتنی بات میں نے کہی. وہ آج آئی نہیں. اب پریشانی ہوگی. خیر وہ اتفاق سے کچھ 12 یا 1 بجے ان کے پاس ٹیلیفون آیا کہ جی وہ آپ کی بچی باغ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ پولیس نے وہاں ان کو دیکھا ہے. تمہیں تو انہاری آدمی ہو سرخ دبا دو. کیا ان کو دے دو. وہ پیچھے عثمان صاحب بیٹھے میں نے وہ اس کے ماسٹر ہیں یہ سارے یوں ہی پکڑا دو ان کو. ہمارے سے فارغ ہو جائے. میرا ہو تو بتا دینا انہیں دوسرا ہو تو بس کہہ دینا. تو حقیقت یہ ہے کہ کتنے بجے ہوتی ہے آپ کے یہاں عشاء؟ ہاں 9:00 کچھ منٹ میں. ہاں 9 بجے. تو ایسا ہے کہ پانی نے کیا بات کر رہا تھا وہ تو ہاں وہ پولیس والے کہیں وہ باغ میں گئے تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اکیلی. وہ بھی شکر ہے کہ وہ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا میں کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں. تو کسی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے پولیس والوں نے پوچھا پھر اس کو ان کے والدین کو ٹیلی فون کیا, بےچارے پہنچے ہوں لے گئے اسے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں ہو رہی ہیں یہ تربیت نہیں اور گھر کے ماحول درست نہیں ہے, کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہے, کوئی اسلام کی تعلیمات اور اس کے جو بھی اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہے. پھر ہم کہتے یہ ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو وہ تو ہوگا. جب آپ ایک چیز کو اڈاپٹ ہی نہیں کرتے, اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے, اس کے اوپر نہ خود عمل کر رہے ہیں. ایک تو یہ ٹی وی کا جو مرض ہے, تو یہ ایک ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے سارا ماحول جو ہے وہ گندا ہو. اب ٹی وی کے بغیر کسی کے گھر کا گزارا بھی نہیں ہے. پھر ٹی وی سے ہٹایا تو کمپیوٹر کم وقت آ گیا. کمپیوٹر میں ساری مصیبت اس سے بھی بڑھ کر ہے. ایسی ایسی سیڑھیاں ہیں اور ایسے ایسے اس کے اندر وہ کہ وہ جناب علامہ والفی تو وہ اتنا ٹی وی میں نہیں ہے جتنا اس کے اندر. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم ایجوکیشن ہے, یہ ہم سیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں چکمہ دیتے ہیں ہمارے بچے اور دیکھ کچھ رہے ہیں. کوئی اس کے اندر اس نے فلم لگا دی ہے, کسی نے جناب کچھ لگا دیا, کوئی انٹرنیٹ پر جو چلا گیا ہے وہاں سے کچھ دیکھ رہا ہے. دنیا بھر کی بکواس جو ہے, کس کس چیز کی اصلاح کریں, کس کس چیز کو ٹھیک کریں. اور بچے تو آج کل ہوا میں اڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں, اب یہ نیا دور ہے, اب آپ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے پھر. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آدمی, ہم یہ اچھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ ماحول کے گجراتیوں کے جو ماحول ہیں باٹلے کے اندر, اس میں لندن کے اندر, ڈیوزبری کے اندر, بریڈ فورڈ میں, مانچسٹر میں, ان کے یہاں بہت ایک گھر میں اتنی بھی نہیں. یہ کمال کی بات ہے. اور باقاعدہ پردہ آبزرویشن ہر چیز ان کے, ساری ساؤتھ افریقہ میں جتنے ہمارے حضرت کے, اور مجھے تو حضرت کا چاروں طرف فیض نظر آیا کہ سارا ساؤتھ افریقہ کے جتنے مسلمانوں کی آبادی بہت ہے وہاں, ٹھیک آبادی, تو سارے کے سارے حضرت کے, کوئی ان کا شاگرد ہے, کوئی ان کا مرید ہے, کوئی کچھ ہے, لیکن ہمارے حضرت کا چاروں طرف فیض. اور سب پردہ جناب باقاعدہ رکھتے ہیں. ایک کے گھر میں ٹی وی تو درکنار, ٹرانزسٹر اور ریڈیو بھی نہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر اب زندگی نہیں گزر سکتی. میں کہتا ہوں وہ سارے رہ رہے ہیں, باقاعدہ حیات ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ان کا, سب ٹھیک ٹھاک ہے. کہتے ہیں جی نہیں اب کیسے چل سکتے ہیں. بھائی وہ چل رہے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ کی مثال ہے, نہیں, وہ مجمع کثیر ہے, وہاں پوری کی پوری آبادی جو ہے. اور یہ ان کے یہاں ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ مسجد کی تقریر اور مسجد کی نماز, یہ ہر گھر کے اندر ریڈیو کا وہ لگا ہوا ہے ایک سوئچ, انہوں نے اوپن کیا, وہاں سے تقریر آ رہی ہے مسجد کی, امام صاحب کی, کہ نماز کھڑی ہوئی تو نماز کیجیے. تو پوری چیزیں ہر گھر کے اندر آ رہی, اس کا سسٹم انہوں نے لگایا ہوا. لندن میں بھی میں نے یہ دیکھا, باٹلے میں بھی دیکھا, اور جگہ میں وہاں گیا, یہ حضرت ہم نے تو آپ کی تقریر سن لی, عورتیں کہہ رہی تھی. میں نے کہا بھائی تم کہاں گئی تھی سننے کے لیے, کہ نہیں ہمارے گھر میں جو لگا ہوا. اللہ, تو یہ انہوں نے اس پر پیسہ خرچ کیا, اس پر نہیں کیا کہ ٹی وی لا کے دے دیا اور یہ دے دیا, نہیں انہوں نے یہ کیا. اسلام تو حقیقت یہ کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا تو بھائی اتنا تو کرو کہ اپنی اولاد کو وہ پروگرام دکھاؤ جس کو تم بھی دیکھ سکو اور وہ بھی دیکھ سکو. تو کم سے کم اتنا تو کر لو. میں یہ کم سے کم کی بات کہہ رہا ہوں. بعض مجھ پر فتویٰ لگاتے ہیں جی آپ ٹی وی کی اجازت دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, اصل میں گناہ کی کسی حید کو بدلنا اور اس کو عقل صورت میں لے آنا, یہ بھی اس زمانے کی بہت بڑی بات ہے. تو کم سے کم جو ہے, ہمارے ایک وہ پیر صاحب تھے, وہ ایک بیعت ہونے کے لیے ان کے پاس آیا, میرے اچھے خاصے تعلقات تھے ان کے, میں ان کے پاس رہا بھی ہوں کافی دیر. تو وہ اپنے مرید سے کہہ رہے تھے کہ سالے تو نماز پڑھے گا یا نہیں. وہ ایسی بات کرتے ہیں اپنے مریضوں سے گالی والی دے کر. اس نے کہا جی صاحب میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا, آرام چار دے کہیں کے دفاع ہو جائے یہاں سے. پھر میرے پاس کیوں بحث ہونے کے لیے آئے, نہیں پڑھتے جی وہ مجھے عادت ہی نہیں ہے. یہ عادت نہیں ہے تو عادت ڈالو جی صاحب, ایک دم تو نہیں ڈال سکتے. تو کتنے ہی پڑھ سکتے ہو؟ کہ جی ایک وقت ہی پڑھ سکتے. ایک وقت ہی پڑھو گے؟ ہاں چلو آؤ بحث ہو جائے, بحث کر لیا ہو جائے. اور میں اس کے بعد میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کمال کے آدمی, اللہ میں نے پانچ فرض کیے تم نے ایک سو سے رکھا دیا بحث کر لی. کہنے یار تم نرے مولوی ہو. میں نے کہا بھائی مولوی کی کیا بات ہے, جو سیدھی سی بات ہے. میں نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو ایک کلیہ بتا رہا ہوں, آپ اس کو سن لیں. فرمائیے کہ وہ جو حالت اس کی تھی کہ یہ نہیں پڑھتا تھا, اس سے یہ بہتر حالت ہے یا نہیں کہ ایک وقت ہی پڑھے گا؟ میں نے کہا تو کہا میں نے اسے بدل تو دیا, وہاں تک لیا, اب ایک کے دو بھی ہو جائے گا پھر تین بھی ہو. تو میں نے اس کی حالت کو بدلا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اپنی حالت کو بدلنے پر تیار ہو جائے. تو اس حالت سے تو اس کو بدل دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حکمت جو ہے اس طریقے سے لوگوں کی حالت کو تبدیل کرنا اور ان کی تربیت کرنا, یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. آج کا بیان تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ کل اسی کو مکمل. السلام علیکم.